الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز اس سورہ انبیاء کی آیات چل رہی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا یعنی کوئی انسان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ ہو دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جو بھی آیا دنیا میں وہ ہمیشہ جانے کے لیے آیا ہے کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں تو میں ہمیشہ رہ لوں گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا کوئی چیز دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتی ہر چیز کو فنا ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے طاقتور بادشاہ جو اپنی زندگی میں کوئی اونچ نیچ برداشت نہیں کرتے تھے ایک وقت آیا کہ موت نے ان کو بھی دبوچ لیا ان کی بھی طاقتیں فنا ہو گئی ان کی بھی قوت ختم ہو گئی ان کی بھی دولتیں تباہ ہو گئی تو دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے بس یہ دار الامتحان ہے دنیا فرمایا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے کہ ان چیزوں پر انسان اتنا فخر کرنے لگے اتنا غرور کرنے لگے اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے کہ کسی انسان کو اہمیت ہی نہیں دیتا تو یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہے یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہے کہ وہ اتنا تکبر میں آگے بڑھ گیا کہ ذرا سی عہدہ مل گیا ذرا سی شہرت مل گئی ذرا سی دولت آ گئی تو اس نے کسی کو انسانی سمجھنا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کو آپ سے پہلے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے افئن مت فہم الخالدون اگر آپ کو موت آ گئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی موت کا وقت آ گیا تو کیا وہ کافر لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے جب یہ آیات نازل ہوئی تو کافروں نے خوشیاں منانی شروع کر دی اور یہ خوش ہوتے رہے کافر لوگ کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو موت آنے والی ہے اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں یہ آپ کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو موت آئے گی تو کیا کافروں کو موت نہیں آئے گی کیا کافر نہیں مریں گے حالانکہ اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے 1,24,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں سب کو موت آئی کوئی باقی نہیں بچا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں ہر ایک کو فنا ہے، ہر انسان فنا ہونے والا ہے، یہاں تک کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی، ان کو بھی موتیں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ غیر مسلم لوگ خوش ہو رہے ہیں اس بات سے کہ آپ کو موت آئے گی، تو کیا ان لوگوں کو موت آنے والی نہیں ہے؟ ان آیات میں کفار و مشرکین کے جو باطل دعوے ہیں اور مشرکانہ عقیدے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے حضرت موسیٰ مسیح ہے یا حضرت عزیر ہیں، یہ لوگ کافر لوگ ان کو خدا مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر لوگ خدا سمجھتے تھے، عیسائی لوگ خدا سمجھتے ہیں، کوئی ان کو تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتا ہے، تین خداؤں میں کا مجموعہ کہتے ہیں کہ تین چیزوں کا مل کر مجموعہ خدا ہے۔ یہودیوں کا ایک فرقہ تھا، وہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان عقیدوں کی تردید فرما دی اور فرمایا کہ یہ در حقیقت ان کی بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت دی ہے اور ان کی بھی وفات ہوئی ہے، تو ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کا دین تو ختم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس دین کو منسوخ فرما دیا اگلی کتابیں لانے کے بعد۔ تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر وفات دی تو کیا ان کافروں کو موت آئے گی؟ نہیں، ان کافروں کی بھی موت آئے گی۔ کیا ان کا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا دین ختم ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس قرآن پاک کو تو ہم نے ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے بنایا، یہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، اگر تم مر گئے تو کیا وہ ہمیشہ مرنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر نفس کے لیے موت کا مزہ ہے، موت کا ذائقہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر جان ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو دنیا میں آتا ہے موت اس کو آتی ہے۔ چنانچہ جو بھی، جس کو بھی اللہ تعالیٰ روح عطا فرماتے ہیں دنیا میں، جس کی روح آتی ہے اس کو موت آئے گی۔ اب یہ موت کیا چیز ہے، کس چیز کو موت کہتے ہیں؟ موت کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں، ملائکہ اس کے اندر داخل نہیں ہے، کہ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جاندار ہیں، چرند و پرند ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے روح رکھی ہے، روح ہوتی ہے ان کے جسم میں۔ جب اللہ تعالی کو ان کی کو موت دینی ہوتی ہے تو ان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ بعض روایت میں اس طریقے سے آیا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر انسان کا، اب ہمیں نہیں نظر آتی یہ چیزیں، انسان کو نہیں نظر آتی، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر انسان کے اوپر کا حصہ کھول دیتے، جیسے بوتل کھلتی ہے اس کے اندر سے ایک بھاپ نکلتی ہے نا، اسی طریقے سے وہ جب انسان کا حصہ کھولتے تو اس میں سے روح نکل جاتی، اس کا احساس دیکھنے والوں کو نہیں ہوتا، بس وہ ایک روح نکل گئی انسان کے جسم سے۔ انسان جو پہلے تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا، جس کو پہلے کہتے تھے یہ زید ہے، یہ فلانا آدمی ہے، اب یہ کہتے کہ اس کی میت ہے، فرق کیا پڑا؟ جسم تو وہی کا وہی ہے، ہاتھ پیر ویسے کے ویسے ہی ہے، لیکن ایک روح نکل گئی، اب چلتا پھرتا انسان پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر۔ پہلے کہتے تھے کہ یہ فلانا شخص ہے، اب کہتے تھے فلانے شخص کی لاش ہے، یہ فلانے شخص کی میت ہے۔ تو روح جو ہے جمہور علماء کے نزدیک اس کا جسم سے نکل جانا یہ موت ہے، روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے۔ روح جو ہے ایک جسم نورانی لطیف کا نام ہے، ایک حیات ہے، متحرک ہے۔ روح کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے علماء، جمہور علماء نے، کہ روح ایک جسم نورانی لطیف زی حیات متحرک کا نام ہے، جو انسان کے پورے بدن میں ایسا سمایا ہوا رہتا ہے جیسے عرق گلاب اس کے پھول میں، عرق گلاب ہے اس کے پھول میں سمایا ہوا ہوتا ہے، انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کے اندر روح سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، تو موت کا وقت جب آئے گا تو پھر وہ روح انسان کے جسم میں سے نکل جائے گی، اب اس کا احساس کسی دوسرے کو ہوتا نہیں ہے کہ اس کی روح نکل رہی ہے، اس کا پتہ انسان کو چلتا نہیں ہے، عام آدمی کو، لیکن اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان کا جسم مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو نفس فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں اس طرح اشارہ پایا جاتا ہے کہ ہر نفس موت کی خاص تکلیف محسوس کرے گا، جس کو جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا تمہیں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا کہ اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، چکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو وہ جو تکلیف ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی، ہر نفس کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء اکرام ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے موت کی، لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو کم ہوتی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو اعمال وہ کرتے ہیں، نیک عمل جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے موت کی تکلیف ان کو کم ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ نزے کی عالم کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے خوشکن مناظر دکھا دیتے ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے خوشکن مناظر دکھلا دیتے ہیں، تو ان کی تکلیف جو ہوتی ہے وہ لذت اور راحت میں بدل جاتی ہے. اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی توفیق دے رکھی ہوتی ہے، چنانچہ اس طرح کے بہت واقعات ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی نیک انسان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی کے ساتھ پڑھے، وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہے، سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں. تو ایک انسان کے کوئی اعمال ہوتے ہیں، کسی کا کوئی عمل ہوتا ہے نیکی کا، تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے جب اس کو وہ خوشکن مناظر دکھلاتے ہیں تو وہ موت کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ موت کا مرحلہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا منظر اللہ رب العزت دکھاتے ہوں گے ان کو، ہولناکیاں دکھلاتے ہوں گے. اس لیے روایات میں یہ بات آتی ہے، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو فرمایا کہ جو جان کنی کا مرحلہ ہوتا ہے، موت کا جو نزے کا عالم ہوتا ہے، یہ نزے کا عالم اتنا سخت ہوتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احوال الموتی والقبور کے نام سے، انہوں نے اس میں مردوں کے حالات اور موت کے حالات لکھے، عجیب عجیب واقعات اس میں لکھے ہیں انہوں نے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ یہ بیان بتائیں کہ موت کے وقت کی تکلیف کیا ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کی تکلیف اتنی سخت ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، ایسی موت کی تکلیف ہوتی ہے. ایک اور موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کانٹے دار جھاڑی میں روئی چپک جائے. جب وہ روئی چپک جاتی ہے تو جب اس روئی کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے تو کتنی مشکل سے روئی نکلے گی کانٹے دار جھاڑی میں سے. فرمایا ایسی موت کی تکلیف ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ملک الموت آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم بہت لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہو، مجھے تم یہ بتلاؤ کہ تم نیک لوگوں کی روح کی شکل میں قبض کرتے ہو اور گناہگار انسانوں کی روح کی شکل میں قبض کرتے ہو. تو ملک الموت نے کہا آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست جن کا لقب ہے خلیل اللہ، آپ اس منظر کو برداشت نہیں کر سکیں گے جو میں گناہگار لوگوں کی جس شکل میں روح قبض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں برداشت کروں گا. فرمایا کہ شیخ آپ برداشت نہیں کر سکتے اس میرے شکل کو جس شکل میں میں گناہگار انسان کے روح قبض کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں, مجھے بہت اصرار کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو اپنی وہ شکل دکھلاتا ہوں جس میں میں گناہگار انسان کے روح قبض کرتا ہوں, آپ منہ دوسری طرف کر لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا. فرمایا کہ اب دیکھیے میری طرف. تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمانے تو اتنا قریب چہرہ تھا, اتنا ڈراؤنا چہرہ تھا ملک الموت کا کہ بدبو بھی آ رہی ہے, آگ کی لپٹیں بھی نکل رہی ہیں, چہرے پر اس قدر کراہیت ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سخت خوفزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اگر کسی انسان کے اگر کسی انسان کے لیے موت کے وقت اور کوئی تکلیف کی چیز نہ ہو تو تمہارا چہرہ اس کی تکلیف کے لیے کافی ہے. کوئی اور اس کو تکلیف نہ ہو, صرف یہ چہرہ تمہارا اس کی تکلیف کے لیے کافی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ مجھے پھر دوسرا چہرہ دکھائیے جس میں آپ اللہ کے نیک بندوں کی روحیں قبض کرتے ہیں. تو ابراہیم انہوں نے کہا کہ آپ منہ دوسری طرف کر لیجئے. پھر کہا کہ اب ادھر دیکھیے. جب ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت انسان, انتہائی نورانی چہرہ, خوشبوئیں مہک رہی, انتہائی منور انسان کھڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی انسان کو موت کے وقت راحت کی کوئی چیز نہ ہو تو اس کا چہرہ اس کی راحت کے لیے کافی. تو یہ مطلب ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ذائقہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس مرحلے سے انسان گزرے گا. اب آپ دیکھیے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی, اتنے محبوب نبی, سید الانبیاء, تمام انبیاء کے سردار, ان کے جو آخری وقت کی جو کیفیات لکھی ہیں کتاب میں, کہ حدیث میں جو واقعہ آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کا واقعہ بیان فرماتی ہیں. فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی شدید تکلیف تھی, بہت تیز بخار تھا, اور آپ بار بار اپنا چہرہ گیلا کر کے اپنے منہ پر پھیرا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کو جب اتنی تکلیف ہے تو عام انسان جو کہ معصوم عن الخطا, ہر قسم کے گناہوں سے معاف ہے, پاک ہے, تو عام انسان کے لیے کیسی ہوگی. لیکن یہ بات جو لکھی ہے, جو میں نے ابھی بات آپ کے سامنے پڑھی, کہ یہ تکلیف کا مرحلہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں اس کے نیک اعمال کی بدولت. اللہ تعالیٰ جب اس کو خوش کن مناظر دکھلاتے ہیں, موت کی تکلیفوں کو ہلکا کر دیتے ہیں, تو پھر اللہ رب العزت اس کی جو تکلیف ہے اس کا احساس کم ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ موت کی تیاری, وہ موت کی تیاری ہے کیا؟ یہ جملہ ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں, بہت سنتے ہیں کہ موت کی تیاری کرنی چاہیے. موت کی تیاری کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم دنیا کے سارے دھندے چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائیں, نوافل پڑھنے بیٹھ جائیں, ذکر اللہ کرنے بیٹھ جائیں؟ کیا یہ مطلب ہے موت کی تیاری کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم تو نہیں دی کہ آپ دنیا کے سارے دھندے چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہ تھا, صحابہ اکرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سب سے زیادہ دیکھنے والے سمجھنے والے تھے, ان کا معمول بھی یہ نہیں تھا. یاد رکھیے موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی توبہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک توبہ ہوتی ہے اجمالی اور ایک توبہ ہوتی ہے تفصیلی. توبہ اجمالی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم استغفار پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک انسان یہ پڑھے اگر صبح کو یا شام کو, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, تو اللہ رب العزت اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. حدیث شریف میں آتا ہی, اور فرمایا کہ استغفار کی روزانہ تسبیح پڑھیں. ہم پڑھتے ہیں فضائل میں کہ فلانا عمل کر لیا تو اتنے سال کے بعد اوابین پڑھ لیے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. ذیلحجہ میں روزے رکھ لیے, 9 ذیلحجہ کو روزہ رکھ لیا, عرفات کا روزہ رکھ لیا تو 1 سال آئندہ اور 1 سال ماضی کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. یاد رکھیے یہ ساری معافیاں جو ہوتی ہیں یہ ان گناہوں کی ہوتی ہے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ایک آدمی نے نمازیں پڑھی نہیں، روزے رکھے نہیں، زکاتیں پوری طرح دی نہیں، کسی کا حق مار لیا، کسی کا دل دکھا دیا، اور وہ یہ چاہے کہ ان شارٹ کٹ راستوں سے اس کے سارے کام پورے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. جہاں یہ حدیث فضائل کی آتی ہے وہ تمام محدثین، تمام حضرات علماء اکرام اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک سال گناہ کا مطلب کیا ہے، آئندہ کا اور ماضی کا. عاشورے کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھ لو، اللہ تعالیٰ سال گزشتہ میں گناہ کو معاف فرماتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں. جو واجبات اور فرائض ہیں، جو حقوق العباد ہیں، وہ انسان کے ذمے میں بدستور باقی رہتے ہیں، وہ معاف نہیں ہوتے ان اعمال سے. تو اب سمجھ لیجئے کہ توبہ اجمالی کیا ہوتی ہے، کہ انسان نے استغفار پڑھا، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، انسان کے چھوٹے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ایک توبہ ہوتی ہے توبہ تفصیلی. توبہ تفصیلی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے اپنے ذمے کے حقوق و فرائض سے فارغ فرما دے. ہر شخص یہ دعا مانگنی چاہیے، ہر شخص کو دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے پہ، کس کا کب وقت آ رہا ہے اللہ کو پتا ہے، کسی کو پتا نہیں، کہ ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے اپنے ذمے کے حقوق و فرائض سے اللہ تعالیٰ سبکدوش فرما دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نماز قضا ہیں، جتنے روزے قضا ہیں، جتنی زکاتیں باقی رہ گئی ہیں. اب دیکھو جب ہمارے اوپر نمازیں فرض ہوتی ہیں عام انسان کے اوپر، تو عموماً بچپنا ہوتا ہے انسان کے اوپر، لڑکے لڑکیاں جو بچپنا غالب ہوتا ہے، نمازیں بھی غیر سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، کبھی وضو کے ساتھ پڑھ لی، کبھی بغیر وضو کے پڑھ لی، کبھی نماز میں کھیل کود میں لگ گئے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کون کون سی غلطیاں کر لی، ایک عجیب غفلت کے عالم میں وقت گزر جاتا ہے. وہ نمازیں بھی بہت ساری انسان کے ذمے میں رہ جاتی ہیں. بعض لوگوں کو نماز کی عادت دیر سے پڑتی ہے، کسی کے روزے بھی اسی طریقے سے غفلت کا شکار ہو گئے، یا کسی کے ذمے میں کسی کا قرضہ ہے، مالی قرضہ ہے، کسی کے ذمے میں کسی کا کوئی حق ہے، مالی ہے، وہ سب انسان کے ذمے میں ہے. اس کو انسان سوچے مرنے سے پہلے پہلے کہ میرے ذمے میں کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا، میرے ذمے کے فرائض و واجبات میں نے پورے کر لیے، پورے نہیں کیے تو آج کے دن سے فکر میں لگ جائے. یہ مت سوچے کہ اگر میرے ذمے میں 15 سال کی نماز قضا ہے تو میں 15 سال کی کیسے پوری کروں گا، نہیں، شروع کر دے آج سے. اپنا ایک ایک کر کے نماز چلتا رہے چلتا رہے. انسان کی اگر درمیان میں موت آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے فکر شروع کر دی تھی، یا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ وصیت کرے ساتھ ساتھ. ایک وصیت نامے میں اپنا وصیت لکھے کہ میرے ذمے میں اتنی نمازیں قضا ہیں، اتنی نمازیں ہو گئی، اتنی نمازیں باقی ہیں. یہ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کسی آدمی نے کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے وصیت، اس نے نمازیں اور اپنے ذمے کے فرائض و واجبات بھی ادا نہیں کیے تھے، نہ ادا کیے، نہ ادا کرنے کے اور قضا کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور نہ وصیت کی اس نے، تو فرمایا کہ وہ انسان گناہگار ہو کے مرتا ہے. کوئی اس کی طرف سے اگر نماز روزہ ادا کر لے، کوئی اس کی طرف سے زکات دے دے اس کی وصیت کے بغیر، کوئی اس کی طرف سے حج کر لے اس کی وصیت کے بغیر، تو امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، وعدہ نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذمے میں حج فرض باقی رہ گیا، حج ادا نہیں کیا، وسائل بھی تھے بس توفیق نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے، یعنی نہیں دل میں خیال آیا اس کے. اب نہ وہ خود کوشش کی، بعض لوگوں کی موت اچانک آ جاتی ہے نا، اچانک موت آ جاتی ہے، نہ خود کوئی کوشش کی، نہ وصیت نامہ، نہ وصیت لکھی، اب بعد انتقال ہو گیا. اب بعد میں کوئی انسان اگر اس کی طرف سے ادا کر رہا ہے تو یہ ادا کرنا یہ اس کی طرف سے ایک احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ قبول ہو جائے گا. لیکن اس کو اس کے غفلت کا گناہ ملے گا کہ اس نے غفلت کی تھی. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ توبہ جو موت کی تیاری کا جو لفظ ہے، یہ دو طرح کی دو معنی آتے ہیں. ایک ہوتا ہے اجمالی توبہ، ہر وقت اپنی استغفار کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے صبح شام، ہم سے ہر وقت گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، ان کی توبہ ہوتی رہے گی. ایک ہے تفصیلی توبہ، اپنے ذمے کے حقوق و فرائض، فرائض ہیں وہ، کسی کا بندے کا حق رہ گیا ہے وہ، اس کی فکر کرنے کی ذمہ داری انسان فکر آج سے شروع کر دے، تو فرمایا کہ یہ ہے موت کی تیاری. جس انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے. کیا حقیقت میں اس نے وقت اپنی تیاری شروع کر دی؟ اسی لیے ہمیشہ اپنا اس بات کا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ اپنی موت سے پہلے پہلے، ہر انسان کی موت کا اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوا ہے، کسی کی موت کا پتہ نہیں کہ کس کی موت کب اور کہاں کس وقت آئے گی. اس لیے فرمایا کہ ہر انسان کو اپنا وصیت نامہ لکھنا چاہیے کہ میرے ملکیت میں کون کون سی چیزیں ہیں، میرے ذمے میں کون کون سے حقوق و فرائض ہیں، وہ کیا ہیں، کس طرح ہیں، کس کو ملیں گے، کیا ہوگا، ساری تفصیل معلوم کریں، علماء سے پوچھیں، مفتیان اکرام سے پوچھیں ان کے بارے میں مسئلہ کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزماتے ہیں برائی کے ساتھ بھی اور بھلائی کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ ہم آزماتے ہیں. اب دیکھیے جب انسان کو برائی، انسان کے ساتھ کوئی تکلیف پیش آتی ہے، ایک انسان تو وہ ہے جو تکلیف کے وقت میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور صبر کرتا ہے. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے اس نے شکوہ نہیں کیا کہ یا اللہ، جیسے بعض لوگوں کے منہ سے ایسے خطرناک جملے نکل جاتے ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس آزمائش کے لیے کیا میں ہی رہ گیا تھا، گویا کہ ایک انسان اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے. یہ ہے بے صبری انسان کی. انسان کا کے اوپر صبر کس کو کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا، قرآن کریم میں آیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو یوں کہا کرو إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صرف موت کے وقت میں نہیں پڑھا جاتا. یہ ہمارے ہاں غلط تصور پھیلا ہوا ہے کہ اگر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیا تو سمجھ لو کسی کی موت آ گئی، بلکہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے اپنی مرضی کے خلاف کسی بھی کام کے ہونے پر، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. جب یہ جملہ، جب یہ آیت پڑھتا ہے آدمی، تو دو کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوتا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کو کوئی دوسری چیز دے دیتے، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کے بدلے میں انسان کو کیا ملتا ہے، جو کام نہیں ہوا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری چیز دے دی، یا اللہ تعالیٰ اسی کی تلافی فرما دیتے، وہی کام دوبارہ فرما دیتے انسان کے لیے، کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ ہوتا ہے جو قرآن کریم میں فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو جب انسان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے اور آدمی اس کو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور دوسری چیز ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی کہ جب تمہاری خوشی کا کوئی مرحلہ ہو، تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو جائے، تمہیں کوئی راحت مل جائے، تمہارا کوئی کام مرضی کے مطابق ہو جائے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ بھی ہماری طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ بھی آزمائش ہے. دولت کا ملنا، عہدوں کا ملنا، منصب کا ملنا، عزت کا ملنا، خوشیوں کا ملنا، یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ ایسی زبردست آزمائش ہے کہ انسان اس آزمائش کا ادراک نہیں کر پاتا. تکلیف کے وقت میں تو ہر آدمی اللہ کو یاد کر لیتا ہے، بیماری کے وقت میں تو ہر آدمی اللہ کو پکار لیتا ہے، پریشانی کے وقت میں بھی پکار لیتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پہ اپنے رب کو یاد کرنا، خوشیوں کے موقع پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا، اس کی یاد بہت کم لوگوں کو رہتی ہے. اس کی یاد اسی کو رہتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی فکر عطا فرماتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلینا بالذرا فصبرنا وبلینا بالسرا فلم نصبر. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عجیب جملہ فرمایا کہ ہمیں تکلیف کے وقت میں بھی آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا، لیکن ہمیں خوشیوں کے وقت میں بھی آزمایا گیا لیکن ہم صبر نہیں کر سکے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکے. ہمیں بلینا بالذرائی فصبرنا، ہمیں آزمایا گیا تکلیفوں کے وقت میں تو ہم نے صبر کیا، لیکن ہمیں خوشیوں کے وقت میں جب آزمایا گیا ہم ثابت قدم نہ رہ سکے. حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، تمام لوگوں کا ماحول ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں، پھر ان چیزوں کو، پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرے. یہ ہے اصل چیز. عموماً انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے, اور تکلیفوں کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ یاد رہتے ہیں, خوشیوں کے وقت میں اپنے رب یاد نہیں رہتے. خوشیوں کے وقت میں شکر ادا کرنا, شکر کے بھی مفہوم دو ہیں جو علماء نے لکھے ہیں. ایک شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی دیوی نعمت کسی گناہ کے کام میں استعمال نہ ہو, اللہ کی دیوی نعمت ہے کسی گناہ کے کام میں استعمال نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کوئی بڑا عہدہ مل گیا, اب اس نے یہ دیکھا کہ ہر چیز میرے ماتحت ہے, ایک فوج جفر موج ہے جو میری خدمت میں لگی ہوئی ہے. اب وہ ایک انسان ہے کہ طاقت کے نشے سے بالکل اب پاگل ہو رہا ہے, وہ کسی پر ظلم بھی کر رہا ہے, کسی پہ زیادتی بھی کر رہا ہے, یہ سوچ کر کہ مجھے کون پوچھنے والا. ایک آدمی دولت مند ہے, اللہ نے اس کو دولت سے نوازا, اب اپنے دولت کا اظہار وہ فضول خرچیاں کر کے کر رہا ہے, ایک کے چار جگہ خرچ کر رہا ہے, تکبر کر رہا ہے, دکھاوے کے اوپر پیسہ خرچ کر رہا ہے, اس بات کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ میری جیسی چیزیں کوئی دوسرا آدمی استعمال نہ کرتا ہو. یہ دکھاوا ہے نا, جس دکھاوے کو منع فرمایا, جو ناجائز ہے. اسراف کی جو تعریف کی ہے فقہ اکرام نے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ اسراف کرنے والے فضول خرچ لوگ وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. فضول خرچ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں. اپنی راحت کے اوپر پیسہ خرچ کرنا, اپنی خوشیوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے, لیکن اس مقصد کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہو جاؤں. گھر اس لیے بہت شاندار بنا رہا ہے کہ اس جیسا گھر کسی اور کے پاس نہ ہو. تقریبات میں اس لیے پیسے لٹائے جا رہے ہیں کہ دوسروں کے ہاں جو شادیاں ہوئی تھیں ہماری شادی اس سے بہتر ہونی چاہیے. گاڑیاں اس لیے بہتر لے رہے ہیں, ساز و سامان اس لیے اچھا لیا جا رہا ہے تاکہ میں دوسرے سے بہتر ہو جاؤں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو قسم ہے خرچے کی, کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل ظاہر کرنا, اب اس فکر میں لگنا کہ میری جیسی چیزیں دوسرا استعمال نہ کرے, اور یوں کہا جاؤں کہ ہاں جی اس کی چیزیں بڑی شاندار ہوا کرتی ہیں, فرمایا کہ اس کو نمائش کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے نمائش. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, ایک خرچہ ہوتا ہے انسان کی زیبائش کے لیے. آدمی کے پاس پیسے ہیں, کسی سے قرضہ نہیں مانگنا پڑ رہا ہے, وہ خرچہ کر رہا ہے اس لیے کہ مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے, ضرورت نہیں ہے مگر وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے جسم پہ وہ چیز اچھی لگتی ہے, میرے گھر میں وہ چیز اچھی لگتی ہے, میرے ساتھ وہ چیز اچھی ہے, تو میں خرید رہا ہوں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود بھی جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتے ہیں. خرید لی ایک آدمی نے کوئی چیز خوبصورتی کے لیے, ڈیکوریشن کے لیے, فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ ایک خرچہ انسان کرتا ہے آسائش کے لیے, آرام و راحت کے لیے. ایک آدمی کا مزاج شاہانہ ہے, اللہ نے پیسہ بھی دیا, کسی سے قرضہ بھی نہیں مانگا, کوئی ناجائز کام کر کے پیسہ بھی نہیں کمایا, اس کو چیز سستی پسند نہیں آتی, اس کو ہمیشہ چیز مہنگی پسند آتی ہے. تو چلو وہ اپنی راحت کے لیے, اپنی آسانی کے لیے, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اس نے خرچہ کر لیا, تو چلو وہ خرچہ ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ بھی اسراف میں داخل نہیں, لیکن فرمایا کہ تیسری چیز ہوتی نمائش. نمائش کا مطلب یہ ہے کہ نہ ضرورت ہے, نہ شوق ہے, نہ خوشی ہے, بس فکر اتنی اس کی ہے کہ دوسرے سے اوپر ہو جاؤں, دوسرے میری واہ واہ کرنے لگے, دوسرے میری تعریفیں کرنے لگے, اور یہ کہا جانے لگے کہ ہاں اس کی چیز اس دوسرے سے بڑی ممتاز ہوتی ہے. حضرت نے لکھا کہ یہ ہے نمائش, یہ ہے اسراف. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ تبذیر کرنے والے ہیں, اسراف کرنے والے ہیں, وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میں نے ملفوظ آپ کو سنایا, کا قول اثر آپ کو سنایا, کہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش خوشیوں کی چیزوں میں ہوتی ہے. خوشیوں میں آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے دولت دی, اللہ نے عہدہ دیا, اللہ نے علم دیا, اللہ نے کوئی منصب دے دیا, تو وہ انسان اس کو دوسروں کو نیچا دکھانے میں استعمال کرنے لگے. اس کا مطلب یہ کہ ہم خوشیوں کے موقع کے اوپر ثابت قدم نہ رہے, ہم خوشیوں کے موقع پر ثابت قدم نہ رہے. تو یہ چیز ہے جو حدیث شریف میں فرمایا, قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تم کو آزماتے ہیں برائیوں کے ساتھ بھی تکلیفیں پہنچا کر بھی تمہیں آزماتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے کتنا حکم کو مانتے ہو، بے صبری تو نہیں کرتے. والخیر، اور ہم تم کو خیر کی چیزیں اور اچھی چیزیں دے کر بھی آزماتے ہیں، اچھی چیزیں دے کر بھی آزماتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ دو جملوں کا اہتمام، دو چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، شر کے موقع پر، تکلیف کے موقع کے اوپر، جب کوئی بات مرضی کے خلاف پیش آئے ہمیشہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ کوئی موت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کلمہ موت کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام بھی ہو وہ بول جاتا ہے. اپنی کوئی چیز گم ہو گئی، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیا. کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو گئی، کوئی تکلیف پیش آ گئی، آپ نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیا. رجوع اللہ کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے ہر مرحلے پر. والخیر، خوشی کوئی انسان کو مل جائے، کوئی خوشی انسان کو مل جائے تو ہمیشہ یہ جملہ بولنا چاہیے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ الفاظ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ یوں کہا کرو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ آپ ہی کی تعریف ہے، آپ ہی کا شکر ہے. فرماتے جب یہ جملہ تم بول لیتے ہو تو پھر در حقیقت انسان آزمائش پہ پورا اتر گیا. اس کا مطلب یہ، اللہ نے اچھی چیز دے دی، اللہم لک الحمد ولک الشکر کہو. اللہ نے خوشیاں عطا فرما دی، اللہم لک الحمد ولک الشکر کہو. اس کا مطلب ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم یہ جملہ کہتے ہو اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے نعمتوں کے حاصل کرنے میں، یہ سارا کمال آپ کا ہے، یہ سارا کمال آپ کا ہے، میرا کیا کمال ہے کہ میرے پاس اگر اچھی چیز آ گئی تو میرا کیا کمال ہے؟ آپ نے مجھ کو اچھی چیزیں دے دی، آپ نے مجھ کو اچھا گھر دے دیا، آپ نے مجھ کو اچھا ساز و سامان دے دیا، تو یا اللہ یہ تو میرا کمال کہاں ہے، یہ تو آپ کی مہربانی ہے. ورنہ کتنے انسان دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں، جن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں، جن کو پہننے کو کپڑا نہیں، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو محنت کرتے ہیں، لیکن نہیں ہوئی ان کی محنت برابر، ہماری محنت برابر ہو گئی. یا اللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو آپ کا کمال ہے. فرماتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ دیکھو جب یہ انسان جملہ بولتا ہے نا اللہم لک الحمد ولک الشکر کا، یہ تکبر کی نفی ہوتی ہے انسان کے اوپر سے. کس کی نفی ہو جاتی ہے؟ تکبر کی. ورنہ آدمی کو جب کچھ اونچی چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کے دل میں بڑائی آ جاتی ہے، متکبرانہ الفاظ بولنے لگ جاتا ہے بعض انسان. وہ تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بزرگوں کو صحبت یافتہ ہوتے ہیں، والدین کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تکبر نہیں آتا، ورنہ تو انہی چیزوں سے انسان آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کو فرمایا قرآن کریم میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف پھر کر آؤ گے. مطلب یہ ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کہ دیکھو دنیا کے جتنے عہدے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سارے کے سارے عہدے، ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں. جتنی دنیا کی نعمتیں، جتنی دنیا کی دولتیں، سب کچھ یہ کیا ہے؟ عارضی ہے. الینا ترجعون، گھوم پھر کر تم کو ہمارے پاس آنا ہے. آدمی کہے کہ میرے پاس اتنا بڑا عہدہ، میں اتنا بڑا عہدیدار ہوں، میرا اتنا مشہور نام ہے، میرے پاس اتنی تعلیم کی ڈگریاں ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا منصب ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سب آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے تمہیں ہم نے، یہ سب آزمائش ہو رہی ہے تمہاری. زیادہ پھولو مت، زیادہ تکبر مت کرو، یہ سب آزمائش کے مرحلے. تم اس آزمائش میں پورے اتر گئے تو ٹھیک ہے، پلٹ کر تو میرے پاس آنا ہے. کس چیز پر فخر کرتے ہو؟ دولت پر فخر ہے تو دولت دنیا میں رہ جائے گی، شہرت پر فخر ہے تو آج ایک عہدہ ختم ہوا، ساری شہرت دری کی دری رہ گئی. آدمی فخر کرتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل گیا، کل اس عہدے سے ختم ہو گئے، دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئے، کہاں کا عہدہ، کیسا عہدہ، کچھ نہیں ہوا تو آنکھ بند ہو گئی، ساری دنیا کی چیزیں دری کی دری رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سب آزمائشیں ہو رہی ہیں، خوشیاں بھی آزمائش کے لیے ہیں، تکلیفیں بھی آزمائش کے لیے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. موت آئے گی، اور موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کسی کو پتہ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور حمل کا چوتھا مہینہ ہوتا ہے، جب بچے میں روح پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بچے کے بارے میں چار چیزیں لکھ لو، بچے کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں لکھ لو. ایک یہ بات اللہ رب العزت لکھواتے ہیں کہ کتنے سانس وہ بندہ زندہ رہے گا، یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ کتنے سانس دنیا میں سانس لے گا دنیا میں؟ گنے چنے سانس ہیں، گنتی کے سانس ہیں، ہمیں پتہ نہیں. اللہ کے حساب کتاب میں ہر چیز مکمل ہے. کتنا رزق استعمال کرے گا، کتنا رزق یہ استعمال کرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. رزق کتنا دیا جائے گا اور کس 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 جگہ کے اوپر اس کی موت واقع ہوگی، بی ای ارض تموت، کس جگہ پر اس کی موت آئے گی، یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اور آپ اپنا ایک غفلت کا ہمارا ایک انداز گزر جاتا ہے زندگی کا، لیکن اللہ کے ہاں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز طے شدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ صاحب فلانے آدمی کی موت جلدی آ گئی، ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت جلدی مر گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلانا آدمی کی اتفاق ایسا ہو گیا کہ اس کو دل کی تکلیف ہو گئی. میں نے یہ جو ملفوظ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی کام اتفاقی نہیں ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کا ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے اتفاق ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے اتفاق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گیا فلانی جگہ پر، اتفاق سے فلانے صاحب مل گئے، میرا کام ہو گیا. وہ فلانے صاحب اتفاق سے نہیں ملے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی ہوگی، آپ نے کوئی کام کیا ہوگا کہ اللہ نے آپ کا کام آسان کر دیا، کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا، کہاں کسی نے اللہ کو مل دیا، کسی کو کہاں سے ملایا، کیا جوڑ بنایا، کام آپ کا ہو گیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ کوئی کام اتفاقی نہیں ہے، ہر کام اللہ کا طے شدہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اتفاقی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ زندگی اس کی مختصر تھی، اس کی موت جلدی آ گئی، اس کو فلانی بیماری کیسے لگ گئی، دنیا کے اسباب ایسے تھے ایسے تھے، کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاں طے شدہ نظام کے ساتھ ہے. جس کی موت جلدی آ گئی، اللہ کے ہاں اتنا ہی سانس اس کی لکھی ہوئی تھی. جو رات انسان کی قبر میں آنے والی ہے، وہ رات کبھی قبر سے باہر نہیں آئے گی انسان کے، کچھ بھی کر لو، کچھ کر لو، دنیا میں کبھی قبر سے وہ رات باہر آنے والی نہیں، وہ قبر میں ہی آئے گی. جس جگہ انسان کی مٹی لکھ دی گئی، اسی جگہ پر انسان کی موت آنی ہے، اس کے علاوہ موت نہیں آئے گی. وہ موت کبھی اپنی ہر جگہ ہمیشہ اپنی جگہ پر وہ موت آئے گی. بعض اوقات انسان لمبے لمبے سفر کر کے پہنچتا ہے اپنی موت کی جگہ کے اوپر، لمبا سفر کر کے پہنچا، پتا چلا جاتا ہی موت آ گئی، اب کیا کہیں گے کہ مٹی کھینچ کر لے آئی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی آدمی آیا اور آ کر بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے باتیں کی اور ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھتا رہا، اٹھ کے پھر وہ صاحب چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ معلوم ہے کون تھا یہ؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ ملک الموت تھے یہ. یہ کون تھے؟ ملک الموت تھے. تو جس کو وہ گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، اس کے کان کھڑے ہوئے کہ میرا نمبر آ گیا اور وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ تو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب میں کیا کروں اگر گھور کے دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا. اللہ نے آپ کے قبضے میں ہوائیں کی ہوئی ہیں، آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھ کو یہاں سے اٹھا کر ہندوستان کے صحراؤں میں جنگلات میں لے جا کر پھینک دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہاری موت آ گئی اور وقت آ گیا تو کچھ بھی کر لو، موت سے تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی. اس نے کہا نہیں، یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں، یہ کام تو آپ میرا کروا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے علاقے کے رہنے والے، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہندوستان کے ہواؤں کو کہ اس کو فلانی جگہ پر پھینک دو جہاں یہ چاہ رہا ہے، ہندوستان کے کون سے علاقے پر. ہوائیں اٹھا کر لے گئی اور ہندوستان کے فلانے صحرا پہ لے جا کر پھینک دیا. پھینکنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ ملک الموت دوبارہ انسانی شکل میں آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی، تم تھوڑی دیر پہلے بھی آئے تھے، آپ ہمارے ایک ساتھی کو بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، آخر وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ مجھ کو ان کی روح کے قبض کرنے کا ہندوستان کے فلانے علاقے میں حکم تھا اللہ کی طرف سے، کہ آج اتنے بجے اس آدمی کی روح ہندوستان کے فلانے صحرا میں قبض کرنی ہے. میں یہاں یہ دیکھنے آیا تھا کہ یا اللہ یہ یہاں ابھی بیٹھا ہوا ہے, یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ لیکن فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی جگہ پر پہنچا تو وہاں یہ پڑا ہوا تھا. فرمایا کہ ابھی ابھی اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں, ابھی ابھی اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. تو یہ مطلب ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, کہ ہر ایک کو ہمارے پاس لوٹنا ہے, ہر چیز ایک طے شدہ وقت کے ساتھ ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اللہ تعالیٰ نے یہ کفار کی ایک عادت بیان کی ہے, کفار کی عادت یہ بیان فرمائی. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ, یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, تو ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہنسی مذاق کا مطلب ہے کہ مذاق اڑانا, استہزاء کرنا, حقارت کے ساتھ استہزاء کرنا. فرماتے اللہ رب العزت کہ یعنی ان کفار کی عادت ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, صحابہ کرام کو دیکھا تو دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہی سلسلہ آج بھی چل رہا ہے کہ آج لوگ دین کے احکامات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, دینداروں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. احاد الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن ہم کافرون, اللہ اور وہ یوں کہتے تھے, کافر لوگ یوں کہتے تھے, احاذ الذی, کیا یہی وہ انسان ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے, کیا یہی وہ آدمی ہے, یذکرو آلہتکم, جو تمہارے خداؤں کا نام لیتا ہے یعنی بتوں کے بارے میں برا بلا کہتا ہے, وہم بذکر الرحمن ہم کافرون, اور وہ رحمان کے نام سے منکر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خود وہ مذاق اڑاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو مانتے نہیں, ہمارے بتوں کو کی عبادت سے منع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خود کافروں کے یہ عالم ہے کہ کافر لوگ خود اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں. خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون, بس اتنا ہی رہنے دیجئے, اذان کا وقت ہونے والا ہے, دعا فرما لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما, یا رب کریم ہم سب کی کامل مغفرت فرما, یا ارحم الراحمین ہم کو کلام پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ کلام پاک کا فہم ہم کو عطا فرما, یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے اور اپنے گھر میں یا اللہ ہماری زندگیوں کو, اپنی زندگیوں کو یا اللہ اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ حدیث شریف کا فہم عطا فرما, حدیث شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما, یا رب کریم جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما, یا اللہ جو برسر روزگار ہے ان سب کو یا اللہ ان کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما, یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. قتل و غارت گری پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے, پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے, یا اللہ ہم سب گھر والوں کی, سب لوگوں کی حفاظت فرما, پورے شہر والوں کی, پورے ملک کی, سب کی حفاظت فرما, سب کی جان کی حفاظت فرما, سب کے مال کی حفاظت فرما, سب کی عزت کی, سب کی آبرو کی حفاظت فرما, ہر قسم کی بے چینیوں سے, تکلیفوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما, ہر طرح کی آزمائشوں سے, پریشانیوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ جس کی صحت خراب ہے اس کو مکمل صحت, تندرستی اور عافیت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے مکمل شفا تندرستی عطا فرما. یا رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت.